بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 جولائی 2007 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں جامعہ حفظہ اور لال مسجد کے حوالے سے تنظیم اسلامی کا موقف بیان فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفا خصوصاً على قدهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا في نفس السورة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، وان لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الايمان، او كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. ذات محترم، اس ہفتے کا جو سب سے ناخوشگوار واقعہ ہے اور وہ صورتحال ابھی جاری ہے، جامعہ حفصہ کے اوپر، لال مسجد کے اوپر حکومت کا اقدام، ایکشن، کریک ڈاؤن، یہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ شکل اختیار کر گئی اور انتہائی سے زیادہ صدمے اور رنج اور افسوس کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا بہت سے اعتبارات سے. چنانچہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کہاں غلطی ہے، کیا ان کا موقف غلط تھا، جامعہ حفصہ والوں کا، اور اگر وہ صحیح تھے تو دوسری دینی جماعتوں نے ان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا، اور حکومت نے اس معاملے میں جو کچھ کیا کیا وہ اس کا اقدام درست تھا، ان کا طرز عمل، حکومتی طرز عمل کی تائید کی جا سکتی ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں اور اسی میں معاملے کو پیچیدہ کر دیا بعض افواہوں نے. کچھ لوگوں کا تاثر یہ سامنے آیا کہ آپس کی ملی بھگت تھی، نورا کشتی تھی، اور اس وقت جو حکومت کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اس کیس میں جو ریفرنس چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے دائر کیا اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک کوشش تھی، ایک سازباز کے ذریعے جو ہے یہ معاملہ کریٹ کیا گیا. یہ افواہیں بھی بڑی شدت سے گردش کرتی رہیں اور لوگوں نے بڑے تیقن سے اس کا اظہار بھی کیا، مختلف شواہد بھی پیش کیے، تو اس ساری صورتحال نے معاملے کو بہت الجھا دیا اور پیچیدہ کیا. پھر جو اس کا ڈراپ سین ایک حد تک ہوا ہے، ابھی مکمل تو نہیں ہوا، اس پوری تحریک جو لال مسجد سے شروع ہوئی ہے جامع حفصہ، اس کے روح روان تو مولانا عبدالعزیز صاحب ہی تھے. ان کی گرفتاری جس انداز میں ہوئی ہے، اس نے دینی طبقات کو کی آنکھوں کو اور زیادہ جھکنے پر مجبور کیا ہے، شرمندگی کے باعث، ندامت کے باعث، کہ کیا ہے صورتحال ساری. اور جو کچھ میڈیا پر پیش کیا گیا، اصل یہی حقیقت ہے، یہ حقیقت اس کے بیونڈ ہے. یہ ہے ایک بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ جس میں اس وقت قوم خلجان میں مبتلا ہے. کیونکہ مجھے دو مرتبہ ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سنی سنائی بات ہے. صرف سنی سنائی نہیں ہے، میں نے ان کے موقف کو خود جا کر سنا، اور اس درجے کے پچھلے جمعے ہی کو عصر کے بعد میں ان کی مسجد میں تھا، اور ان کے ساتھ میری ملاقات کا وقت پہلے سے طے تھا. اسی کے دو تین روز کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا، تو بالکل ریسنٹ ایک ملاقات بھی ہے. پھر یہ کہ وہاں پر اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہیں جو حال احوال سے اس مسجد کے ماضی سے واقف ہیں، اس مسجد کا جو کردار رہا ہے حکومت کے خلاف اعلان حق کرنے کا اور نعرہ حق بلند کرنے کا، وہ بھی ان کے سامنے ہے. تو جو کچھ تاثر میرا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ ہمارا موقف اس سے پہلے ہمارے ندائے خلافت میں جو ترجمان ہے، یہ سامنے آتا رہا کہ مطالبات ان کے درست ہیں لیکن طریقہ کار درست نہیں. اور اس موقع پر بھی جب یہ آپریشن شروع کیا حکومت نے، تو پی ٹی وی نے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کے موقف کو جاننے کے لیے بھی ان کا بیان ریکارڈ کیا، لیکن اس میں ڈنڈی ماری انہوں نے. محترم ڈاکٹر صاحب نے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ان کے طریقہ کار سے ہم متفق نہیں ہیں، اس کو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں غلط ہے، لیکن حکومت کا انداز بھی غلط ہے. انہوں نے جو حکومت پر تنقید کی تھی اس سارے حصے کو نکال کر، اس ایک جملے کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اس انداز سے ٹی وی پر نشر کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہم حکومت کی تائید کر رہے ہیں اور ان کو کنڈیم کر رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں تھی. ہم نے اپنے موقف کو اصولی انداز میں بیان کیا تھا. چنانچہ اس پی ٹی وی کی اس حرکت سے بھی کچھ مغالطے پیدا ہوئے ہیں، اور رفقاء و احباب میں بے چینی ہوئی ہے کہ گویا ہم نے ان کے اس پورے اس سے اعلان برات کیا اور ان کو کنڈیم کیا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دو دن پہلے ہم نے اپنے موقف کو کہ ڈال مسجد کا بحران اور تنظیم اسلامی کا موقف ایک اشتہار کی شکل میں اخبارات کو بھیجا تھا، لیکن اخبارات پر بھی اس وقت جو چیک ہے حکومت کی طرف سے جس طرح کا، انہوں نے اس اشتہار کو شائع کرنے سے معذوری کا اظہار کیا اور کچھ سجیشنز دی کہ فلاں فلاں جگہ آپ ترمیم کریں گے تو ہم شائع کر سکتے ہیں، ایسے شائع نہیں کر سکتے. چنانچہ ہمارا موقف وہ وہاں پر نہیں آ سکا، لیکن ندائے خلافت کے تعداد شمارے میں وہ اشتہار موجود ہے اور اداریہ بھی ہے اس موقف پر. تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس موقف کو، چونکہ ہم نے اس کو مرتب کیا ہے اور پریسائز انداز میں، جامع انداز میں اس کو پیش کیا ہے اشتہار کی شکل میں، وہی میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں، اور اس کی مزید وضاحت کا آج موقع ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم نے لکھا ہے کہ ہم مولانا عبدالعزیز اور مولانا عبدالرشید غازی کے مطالبات سے 100% اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت اسلامی کا فلفور نفاذ کیا جائے. یہ مطالبہ ہر مخلص مسلمان کے دل کی آواز تو ہے ہی، اس کے لیے جدوجہد کرنا مسلمانان پاکستان کے دینی فرائض میں بھی شامل ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی اس منبر سے بار بار آپ نے سنی ہے. پاکستان بننے کے فوراً بعد شریعت نافذ ہونی چاہیے تھی، یہ ہماری مجرمانہ غفلت ہے، 60 سال کے جرائم کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں، کیوں نہیں نافذ کرتے؟ اور اسی کی وضاحت میں عرض کروں گا، یہ بات صحیح ہے جو کہی جاتی ہے کہ قوت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، قوت کے ساتھ اس کو نافذ کرنا، منکرات کا خاتمہ کرنا، جیسے کہ انہوں نے شروع کر دیا تھا، مساج سینٹر سے کچھ اغوا کر کے لے آئے، کوئی اور جو ہے ایک بدکاری کا اڈا تھا وہاں پر چھاپا مارا اور وہ گرفتار کیا یا ان کو لے کر آئے وغیرہ وغیرہ، طاقت کا استعمال، طاقت کا استعمال اصل میں حکومت کے ذمہ ہے، اور اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے منکرات کا خاتمہ کرے، انہیں بے خوب ان سے ادھیڑے، یہ کام تو حکومت کا ہے، اور یہ ہمارے مسلمانان کی پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر وہ نظام قائم ہو جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قوت کے ساتھ نافذ ہو. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لہذا ان کا یہ مطالبہ کہ پاکستانی حکومت سے کہ وہ شریعت کو نافذ کرے، یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور نہیں کر رہی تو حکومت مجرم، اور یہ ایک آج کی حکومت نہیں ہے، 60 سال سے جو حکمران آئے ہیں سب مجرم. تو بہر کیف مطالبے سے 100% اتفاق. تاہم لال مسجد والوں کے طریقہ کار کے ضمن میں اب یہ وہ سوال ہے، ہم اکابر علماء کی اس رائے سے متفق ہیں کہ ان کا طرز عمل قابل اصلاح ہے، قابل اصلاح ہے یعنی درست نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، طرز عمل کی ہم تائید نہیں کر رہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یعنی اس طرح کا قدم اٹھانے اور حکومت کے رٹ کو چیلنج کرنے سے قبل جو اس کے لازمی شرائط ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا. اب یہاں پر اس اشتہار میں میں نے اس کی تفصیل نہیں دی ہے، وہ تفصیل میں اب بیان کروں گا کہ وہ لازمی شرائط کیا ہے اور کیوں ہمارے علماء تقریباً پاکستان کے، پورے پاکستان کے جو بھی اکابر علماء ہیں وہ سب بیک آواز یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ درست ہے، طریقہ کار غلط. وہ کیا ہے؟ وہ ضروری تیاری ان کے نہیں ہے، ان شرائط کو انہوں نے پورا نہیں کیا جو اس کام کرنے کے لیے دین میں طے ہے. یہ کام ظاہر بات ہے کہ دینی کام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو اپنے ہاتھ میں لینا اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے، اصل میں تو یہ حکومت کا کام ہے، حکومت نہیں کر رہی تو آپ کن صورتوں میں اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کی کچھ شرائط، وہ نہیں پوری کی. تو یہ ہم نے اس کو لکھا ہے کہ کمی ہے تو یہ. آگے چلیں، حکومت نے، تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے موقف کا، حکومت نے لال مسجد والوں کے مطالبات کے ضمن میں غیر سنجیدہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور اس بحران کو سلجھانے میں نااہلی کا ثبوت دیا. یہ بات صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے، الحمدللہ کے نوائے وقت کے جو ادارے ہیں ان کا حاصل بھی ہے. عرفان صدیقی جو اسلام آباد ہی کے کالم نگار ہیں اور خاص طور پر دینی موضوعات کے حوالے سے ایک خصوصی اپنا مقام رکھتے ہیں کالم نگاروں کی فہرست میں، انہوں نے بھی بار بار یہ کہا حکومت نے قطعاً کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی سرکاری اہلکار وہاں گیا بھی ہے، اس نے جو وعدے کیے وہ وعدے پورے نہیں کیے. تو چنانچہ اس طریقے سے بجائے اس کے کہ معاملے کو ریزالو کیا جاتا، سالو کیا جاتا، حکومت نے دانستہ کوشش کی ہے کہ یہ پرولونگ ہو، یہ مسئلہ طول پکڑے اور سلجھنے کی طرف نہ آئے. اب اس کے حوالے سے حکومت کے کیا مقاصد ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس ذریعے سے اپنا ایک مفاد پورا کر رہی تھی، امریکہ کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو ہمارے ہاں تو عین اسلام آباد میں ایسے انتہا پسند دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہماری تائید نہیں کرو گے تو یہ لوگ آ جائیں گے اوپر، سپورٹ کرو ہمیں. اور جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں ان کی اس رائے میں بڑا وزن، اس لیے کہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوئی سنجیدہ کوشش حکومت نے نہیں کی. یہاں تک کہ شجاعت حسین نے کہہ دیا تھا، چند روز قبل اس نے کہا کہ صورتحال کی اصل ذمہ دار انتظامیہ ہے، یہاں اسلام آباد کی انتظامیہ، کہ جو مذاکرات میں کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی رستے کی رکاوٹ بنی رہی. کس نے روکا انہیں؟ شجاعت جیسا آدمی وعدہ کر کے آ رہا ہے تو پورا کیوں نہیں کرتے؟ حکومت کا معاملہ مجرمانہ غفلت کا بھی ہے اور دیدہ دانستہ اس معاملے کو بگاڑنے کا ہے. یہ جو میڈیا پہ اس وقت آ کر ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم نے تو یہ بھی کیا، علماء اپنے طور پر گئے تھے سمجھانے کے لیے، ان لوگوں نے خود علماء کو دعوت دی تھی کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، آئیے ہماری رہنمائی کیجیے. مجھے معلوم ہے انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی اور علماء کو دعوت دی، علماء ان کی دعوت پر آئے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے علماء کے مشورے کو نہیں مانا، اس پر ہمیں اختلاف ہے ان سے. لیکن علماء حکومت کے کہنے پر نہیں آئے، وہ ان کی اپنی دعوت پر آئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قدم اٹھا دیا، آپ لیڈ کیجیے، اب آئیے آگے، اس ملک میں ایک عمل کا آغاز ہو گیا ہے، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اب آئیے آپ لیڈ کریں. لیکن بہر کیف علماء کا اپنا ایک موقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف صحیح تھا علماء کا. تاہم اصل بات یہ ہے کہ حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی سنجیدہ، بلکہ بگاڑا. اور اب بھی یہ جو جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کی اصل ذمہ دار حکومت، اس ذمہ داری کا ایک حصہ ظاہر بات ہے کہ ان پر بھی آتا ہے جنہوں نے تحریک اٹھائی ہے، لیکن بڑی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ اسے چاہیے تھا کہ اس کو سالو کیا جاتا، ریزالو کیا جاتا مسئلے کو، اس کے لیے سنجیدہ کوشش ہوتی، جبکہ اس کے بالکل برعکس معاملہ رویہ رہا حکومت کا. جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ میں یہیں پر واضح کر دوں کہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ایجنسیز جو ہیں انہیں اپنے ہاتھوں میں کھلونا بنایا ہوا تھا ایجنسیز نے. اب یہ ایک چیز وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی ٹھوس شواہد چاہیے. کچھ لوگ کچھ چیزوں کو جوڑتے ہیں، جب بھی سپریم کورٹ کا مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے اور یہاں سے جو ہے مسئلے کو اٹھا کر کسی انداز میں اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ قرائن کچھ کڑیاں ملاتے ہیں. لیکن میں اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ان کی ایک تاریخ ہے لال مسجد والوں کی، ان کے والد صاحب بھی کلمہ حق بلند کرتے رہے اور اسی وجہ سے انہیں شہید بھی کیا گیا، اس کے بعد یہی علم مولانا عبدالعزیز صاحب نے بلند کیا اور اسی انداز سے اس مسجد کو چلایا، حق بات کہتے رہے. چنانچہ ان کی مسجد میں غیر معمولی حاضری ہوتی تھی، دور دور سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے، ایک مرکزی مقام بن گیا تھا اس حیثیت سے. جہاں تک دوسرے بھائی عبدالرشید غازی صاحب کا تعلق ہے، اخبارات میں لکھا ہے کہ شروع میں وہ مغربی تعلیم کی طرف گئے، مغربی تہذیب کی طرف گئے، لیکن اب کچھ سالوں سے انہیں بھی اس کام کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور وہ اپنے بھائی کے دست و بازو بن گئے اور پوری طرح معاون بن گئے، اور خود بھی انہوں نے پوری شریعت کو اختیار کیا اپنے وجود پر اور اپنے حلیے کے اعتبار سے. تو یہ جو حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لہذا ہم ان کے بارے میں یہ سوء ظن نہیں کریں گے. پھر اسی ملاقات میں انہوں نے خود تذکرہ فرمایا مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی برات میں ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو الزام دے رہے ہیں اصل میں اسلامی اصول کے مطابق ثبوت دینا ان کا فرض بنتا ہے، البینۃ علی المدعی، جو الزام لگائے وہ ثبوت بھی پیش کرے، اور اگر ثبوت پیش نہیں کر رہا تو جو مدعا علیہ ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ اگر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ الزام جھوٹا ہے، اب وہ بری ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر الزام لگانے کی کوئی بنیاد نہیں. انہوں نے کہا ہم قسم کھا رہے ہیں کہ ہم پر یہ الزام غلط ہے، ہم اس معاملے میں ہم کسی ایجنسی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں. یہ انہوں نے میرے سامنے بات کہی، لہذا اس کے بعد میں تو ان کسی کے ساتھ سوء ظن نہیں کر سکتا. البتہ جو چیز اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں جو اس کا ایک ریئیکشن ملا عوام کی طرف سے اور بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہاں پر آئے بھی ہیں اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا کہ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جیسے چاہیں آپ کام لیں، انہیں خطوط آئے ہیں، لوگ پہنچے ہیں، اس سے انہیں تقویت ملی کہ شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس ذریعے سے نفاذ شریعت لا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہیں غلط فہمی ہوئی، اس لیے کہ جو تائیدی خطوط آئے اور لوگوں نے جن جذبات کا آ کر اظہار کیا، اس نے انہیں اپنے موقف کے اوپر اور زیادہ پختہ کر. اور علماء کی بات جو ہے وہ انہوں نے نہیں سنی. ہمارے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ابھی ایک نوجوان مجھے خط دے کر گیا، یہ اس کا خط ہے اور وہ ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ابھی اتنے فون آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ صورتحال تھی. اور اس سے پہلے جو فروری میں میں نے ملاقات کی تھی، اس وقت بہت جوش و خروش بھی تھا. وہ اتوار کا دن تھا، انہوں نے خاص طور پر کالجوں اور مدرسوں کے طلبا کو دعوت دی تھی کہ ہمارا موقف سنیں. ہزاروں آدمی موجود تھے اور سب اس جذبہ شہادت سے لبریز تھے. یہ کیفیت میں خود دیکھ کر آیا تھا. تو بہرحال یہ ساری کیفیت ہے. میں اس الزام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ ایجنسیوں کے ساتھ ان کا کوئی ربط تھا اور حکومت کے ساتھ وہ کسی نورا کشتی کے اندر شریک تھے. بہر کیف یہ ہے وہ صورتحال. آخری بات ہم نے اپنے موقف کے ضمن میں یہ کہی ہے کہ پاکستان کے قیام کو 60 سال گزرنے کے باوجود یہاں شریعت اسلامی کو عملاً نافذ نہ کرنا مسلمانان پاکستان کا وہ اجتماعی جرم عظیم ہے جس کا خمیازہ آج پوری قوم امریکہ کی غلامی کی شکل میں بھگت رہی. اس جرم میں سب سے بڑا حصہ حکمران طبقے اور موجودہ حکومت کا ہے جو نفاذ شریعت کی ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے ان کو امر بالمعروف اور نہیں منکر یہ نہیں کر سکتے لال مسجد والے، یہ سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنانا غلط ہے، تو بھائی تم کرو نا، تمہاری ذمہ داری ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ بڑی مسلمانی کا دعویٰ ہے. اسلام کا تقاضا تو یہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، تو اصل جرم تو تمہارا ہے. اس جرم میں سب سے بڑا حصہ حکمران طبقے اور موجودہ حکومت کا ہے جو نفاذ شریعت کی ذمہ داری پوری کرنے کی بجائے یہاں منکرات اور فواہش کو فروغ دینے اور اسلام کی جڑیں کھودنے پر کمر بستہ. یہ ہے ہمارا موقف، چنانچہ آخری بات جو اس اشتہار میں ہم نے کہی. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت طاقت کے استعمال سے گریز کرتے ہوئے مثبت مذاکرات اور مناسب لچک کے ذریعے اس بحران کو حل کرے، یعنی لال مسجد کے خلاف والوں کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں اور نفاذ شریعت کی طرف ٹھوس اقدامات کا آغاز کیا جائے. بصورت دیگر ملکی بقا و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ تھا ہمارا موقف جو ہم نے اخبارات کو دیا کہ پریس ریلیز تو شائع کرتے نہیں، وہ کرتے بھی ہیں تو آدھا چوتھائی چاپ و سباق سے کاٹ کر چلو ہم پے کر کے اشتہار شائع کروا لیں، وہ بھی اس سے بھی معذرت آ گئی. یہ صرف ایک اسلام آباد میں جو اسلام اخبار چھپتا ہے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور وہاں پر چھایا ہوا. اب آئیے کہ کہاں غلطی تھی یا جو ہم نے کہا کہ ہم ان کے طریقے کار سے اتفاق نہیں کرتے. ان کے طرز عمل میں اصلاح کی گنجائش تھی اور ہم تمام اکابر علماء کے موقف کے ساتھ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ مطالبہ درست ہے، طریقہ صحیح ہے. اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے اس وقت انہوں نے جو کام شروع کر دیا تھا، ایک تو شریعت کا مطالبہ کیا حکومت سے کہ شریعت نافذ کرو، مطالبہ تو سب ہی کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہم ایک پیرلل قوت کے طور پر یہ کام اب ہم کریں گے، حکومت نہیں کر رہی. تو اس کی ضرورت اہمیت تو بے پناہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلم معاشرے میں وہ بنیادی اہمیت کی شے ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو پورا معاشرہ بگڑ جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن اسے قوت کے ساتھ کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ اصول ہیں، وہ اصول اور شرائط اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اس طرز عمل سے بھی بگاڑ جنم دے گا، فساد پیدا ہوگا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے وہ بڑی ہی پریشان کن. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اس بات کی اہمیت کو قرآن مجید سے واضح کروں کہ کتنی اہمیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور خاص طور پر علماء کے کرنے کا اصل کام یہ ہے ازروع قرآن. لیکن زبان قوت کا استعمال کب ہوگا اس کے لیے بھی دین میں شرائط ہے. چنانچہ سورہ حج کی آیت میں نے آپ کو سنائی، الذین مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں تمکن اور حکومت عطا کریں، اب ان کا فرض ہے نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں قوت کے ساتھ. اس لیے کہ وہ حکومت، جنہیں ہم حکومت اور اقتدار عطا کریں، تمکن عطا کریں. گویا اسلامی حکومت کے بنیادی فرائض میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل. اچھا، پوری امت کس لیے تشکیل دی گئی ہے؟ پوری امت کی تشکیل کے جو بنیادی اصول دیے یا وجہ تشکیل جو بیان فرمائی گئی اس کے بنیادی نکات میں یہ شامل ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ تعالی نے تشکیل دیا دوسرے لوگوں کے لیے. دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم پوری نوع انسانی کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے روکتے ہو، منع کرتے. یہ تو امت کا فرض منصب ہی ہے پوری امت. دوسروں کے ساتھ تو یہ کرنا ہی ہے، خود امت کے اندر ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اے مسلمانوں، تمہارے اندر ایک جماعت تو لازمن ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، قرآن کی طرف، دین کی طرف، اور کیا کرے؟ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. سابقہ امت کے حوالے سے ان میں جو بگاڑ آیا، فساد آیا، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، اس کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب بیان ہوا. فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 79، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے ناشکری کی روش اختیار کی ان پر لعنت کی گئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. اللہ نے لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل پر. کیوں؟ اب سبب سنیے. کانو لا یتناہون عن منکر فعلو. جرم عظیم کیا تھا ان کا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو منکرات سے منع نہیں کرتے تھے. جن منکرات کا ارتکاب ان کے معاشرے میں ہوتا تھا روکتے نہیں تھے، بلکہ کیا تھی؟ رواداری تھی ان کے اندر. کوئی بات نہیں، کر رہا کرے، ہم خام خواہ دوسرے کے معاملے میں ٹانگ کیوں اڑائیں؟ ہمارے اندر وسعت قلبی ہونی چاہیے، اس کو بھی برداشت کریں. وہ غلط کام کر رہا ہے، منکر کر رہا ہے، معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے دل میں وسعت ہونی چاہیے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں. یہ جو رواداری کا تصور ہے نا موجودہ، جو تہذیب و تمدن کی نشانی سمجھا جاتا ہے، قرآن نے اس کی جڑ پر تیشہ چلایا. یہ تو مجرمانہ غفلت ہے، رواداری نہیں ہے. سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا اگر تم ایک دوسرے کو منکرات سے نہیں روکو گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو تشبیہ دی ہے بہت خوبصورت مثال دی، بہت خوبصورت مثال. سمندر میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، سمندری جہاز ہے، کچھ لوگ نچلے حصے میں ہیں، کچھ اوپر عرشے پر ہیں. نیچے والوں کو بار بار آنا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے اوپر، اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. کہ یہ بار بار آتے ہیں پانی لے کر رستہ گزار پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں، پھر پانی لے کر آتے ہیں، اچھلکتا ہوا پانی جو ہے وہ بیچ میں کیچڑ بنا رہا ہے. چنانچہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اسی کے پیندے میں سوراخ کر کے پانی یہاں سے حاصل کر لیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اوپر والے نیچے والوں کو روکیں گے نہیں تو پیندے میں سوراخ کرنے سے دریا جو جہاز ڈوبے گا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، پوری کشتی ڈوبے گی. چنانچہ اگر معاشرے میں منکرات پھیل رہے ہوں، فحاشی اور عریانی پھیل رہی ہو، حرام کاری پھیل رہی ہو، حرام خوری پھیل رہی ہو، اور لوگ روکیں نہ ایک دوسرے کو، تو پھر سارا معاشرہ سنڈاس بن جائے گا اور پھر عذاب آئے گا تو پوری امت کے اوپر آئے گا، پوری قوم پر آئے گا. یہ ہے جس اتنے اس موضوع کو اتنی اہمیت سے قرآن اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، ہم اس کے الٹے اس بالکل برعکس سبق سکھا رہے ہیں. رواداری ہونی چاہیے، ماڈریشن ہو، وسعت قلبی پیدا کرو، کسی کو نہ روکو اس کے کام سے، جو وہ کر رہا ہے کرنے دو. تو بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی اس وجہ سے کہ انہوں نے نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا تھا، اور اس کے اس جرم کا سب سے بڑا حصہ کس کے حصے میں آ رہا تھا یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا. وہی سورہ مائدہ، سورہ مائدہ تکمیل شریعت کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت ہماری مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کس لیے دی ہے شریعت؟ لپیٹ کے رکھ دو اٹھا کے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس پر کچھ علمی مضامین لکھ لیے، کچھ تحقیقی کام کر لیا، کوئی ریسرچ پیپر لکھ دیے. بڑی شریعت ہمارے جو ہے وہ عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، بہترین نظام ہے. بس اگر قائم نہیں کرتے تو پھر تم اللہ کے کسی رحمت کے مستحق نہیں، مجرم. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق جو فیصلے نہ کریں وہی کافر، وہی ظالم ہے، وہی فاسق. اپنی اپنی نماز روزے اور تہجد اور تسبیح کے اندر لگے رہو، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. نظام کو بدلنا ہے، اس ایمان کا حاصل یہ ہونا چاہیے، جدوجہد قربانی رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. اور اس میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے فرمایا، ان پر جو اللہ کا غضب ہوا اور لعنت ہی گئی، ایک تو فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے. آپس میں روکنا بھی سب کے لیے ضروری ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری کس طبقے کی ہے؟ اس کا تعین بھی قرآن نے کر دیا. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. یہود کے علماء اور صوفیاء، آج کل ہم کہتے ہیں علماء اور مشائخ، ایک تقسیم کی ہوئی ہے، یہ سارے رجال دین ہیں، دینی طبقات ہیں، ان میں کچھ علماء ہیں، کچھ صوفیاء اور مشائخ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ کیوں نہیں روکتے رہے اپنی عوام کو کس بات سے؟ عن قولهم الاثم واكلهم السحت، جھوٹی باتیں کرنے سے، غلط بیانی سے، کس بیانی سے، اور حرام خوری سے، حرام کا مال کھانے سے، ناجائز بال ہڑپ کرنے سے، سود خوری، رشوت خوری، کیوں نہیں روکا؟ کیا مطلب؟ ان کی اصل ذمہ داری تھی کہ وہ یہ کام کریں، خود تو دین پر عمل کریں، دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. لیکن یہ کرنا کیسے ہے؟ قوت کے ساتھ کریں گے حکومت حکمران، زبان سے کریں گے علماء اور مشائخ دینی طبقات. یہ جمعہ کا فورم کس لیے دیا گیا؟ یہ منبر و محراب، یہ سہولت جو حاصل ہے علماء کو کس لیے؟ اس کا اصل مصرف یہ تھا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. عوام کے اندر شعور بیدار کرنا، منکرات کے خلاف نفرت پیدا کرنا، ان کی دینی حمیت کو، غیرت کو اجاگر کرنا، ان کے اندر ایمان اور تقویٰ جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے راسخ کرنا، تاکہ منکرات سے ایک طبی نفرت اور بغض پیدا ہو. اصل کام یہ تھا، اور یہ کام انہیں زبانی اگر وہ کرتے رہتے تو پھر عوام بیدار ہوتی، اور حکمرانوں کو پھر اس کی ہمت نہ ہوتی کہ منکرات کو فروغ دے سکیں. لیکن یہاں تو منکرات کے خلاف آپ بات کریں گے تو پھر تو یہ ہے کہ اندیشہ ہے لوگ کہیں آنا بند کر دیں گے، ہمارے چندے رک جائیں گے، مسجد اور مدرسہ اگر جن کے بل پر چل رہا ہے، سرمایہ داروں کے بل پر، وہ ناراض ہو جائیں گے. 100 قسم کے تحفظات ہیں، لہذا سب اچھا ہے، بس بشارتے دو جنت کی، یوں بخشے جاؤ گے، یوں بخشے جاؤ گے، اور سناؤ انہیں کہانیاں، قصے، کراماتیں، مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں، انہیں پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. علماء اور مشائخ کا اصل کام قرآن نے معین کر دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بلکہ یہاں پر صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے، اہم تر یہ، انہیں استعمال کرنا ہے. لوگ آتے ہیں ان کے پاس، انہیں سننے آتے ہیں، ان کا درس سننے آتے ہیں، ان کے پاس مسجد میں جمعے کے لیے آتے ہیں. بتایا جائے سود کتنی بڑی برائی، اس کی شناخت حدیث میں کس انداز میں آئی ہے، جوا کیا شے ہے، حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے دین میں، ایک دوسرے کے جان، مال، آبرو، عزت کا احترام، اور اگر ان کے حوالے سے کوئی جرم کرتے ہو تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے. کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں بتاتے کہ حرام اگر تمہارے روزگار میں شامل ہے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہیں. قرآن اور حدیث کے ذریعے ایمانی جذبات کو جلا کیوں نہیں دیتے؟ ایمان اور تقویٰ، قرآن مجید کو پھیلائیں، اس کا پیغام عام کریں، اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوں. یہ کام ہے علماء کا اور مشائخ کا، صوفیاء کا، جو بھی طبقات ہیں، رجال دین ہیں، ان کا اصل فریضہ یہ ہے. یہ ہیں وہ قرآنی آیات جو میں نے چند آپ کو سنائی ہیں. اب وقت ختم ہو رہا ہے، اب احادیث کی باری آ رہی ہے. اس موضوع کو مکمل پھر انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے، لیکن احادیث اب سن لیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی، بارہا سنی ہے آپ نے، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ، جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے اس پر واجب ہے، لازم ہے کہ قوت سے اس کو بدلے. آپ کہتے ہیں رواداری ہونی چاہیے، سافٹ امیج نظر آنا چاہیے کہ میراتھن ریس بھی ہو اور کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، سب اس کو گوارا کریں، مخلوط میراتھن ریس ہو اور یہاں خواتین بھاگ رہی ہوں اور لوگوں کے اندر تحمل اور برداشت پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، یہ اس دین کا انکار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی جڑیں کھودی جا رہی ہیں. جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے لازم ہے اس پر قوت سے بدلے، اسے طاقت سے بدلے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو. اب اس مفہوم کو معین کرنا پڑے گا، استطاعت کس کے پاس ہے؟ حکمران کے پاس ہے. اگر وہ نہیں بدل رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منکر. گھر میں مرد سربراہ ہے اپنے گھر کے ادارے کا، وہ اگر گھر میں منکرات کو فروغ ہوتا دیکھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بدلے، جو اس کی جورسڈکشن ہے، وہ اپنی اتھارٹی کو یہاں استعمال کرے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، گھر کے ادارے کا نہیں کر رہا تو پوچھا جائے گا کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی. لیکن اگر یہ نہیں ہے صورتحال, فعلم یست, آپ کے پاس قوت نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, معاشرے میں پھیل رہی ہیں, تو زبان سے اس کو ضرور برا بھلا کر. فبلسانی ہی, اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف علماء کا کام ہے. من رآ منکم, تم میں سے ہر مسلمان کے ذمے ہے یہ کام. علماء کے ذمے پھر بدرجہ اولا ہے, ان پر یہ ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ہوگا, لیکن کوئی شخص بھی اس ذمہ داری کے بوجھ سے فارغ نہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اس کی بھی صلاحیت اور استعداد نہ ہو, فَبِقَلْبِ, تو دل سے کم سے کم اس کو برا جانے, یعنی دل میں شدید گھٹن کڑھن محسوس کرے, ایک بے چینی, ایک اضطراب. اگر اپنے تکالیف اور دکھوں اور پریشانیوں کی وجہ سے رات کی نیند حرام ہو سکتی ہے, تو ان منکرات کے فروغ پر بھی وہ کیفیت ہو کہ راتوں کو نیند نہ آ رہی, اور اس پر وہ کڑن بھی کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا, ایک بے بسی, ایک بے چینی. اس کیفیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. گویا اس کے اندر ایک بات امپلائیڈ ہے, جب آپ نے اس کو ایمان کا سب سے کمزور درجہ بیان کیا تو ایک بات امپلائیڈ ہے. یہ ہونا کیا چاہیے تھا, زبان سے تو بیان ضرور ہی کرو چاہے تم پر سختی آئے, چاہے زبان جو ہے وہ کاٹنے کے لیے لوگ آ جائیں. ایمان کا تقاضا تو یہ. اور اسی طریقے سے قوت سے بدلنے کے حوالے سے وہ تیاری کرو, آلات کو سازگار بناؤ تاکہ قوت کے ذریعے بدلا جا سکے. یہ حدیث میں امپلائیڈ, ورنہ تو سیدھی سی بات یہ, آج کل جو اس کی تشریح کرتے ہیں عام لوگ کہ اصل میں یہ تو تین مختلف قسم کی صورت حال ہے اس کے لیے ہے, جو بیچارہ زبان سے بھی نہیں بول سکتا وہ دل سے کرے. لیکن ذالک اضعف الایمان کا مطلب کیا ہے پھر؟ اگر یہ تین قسم کے حالات ہیں اور ہر شخص کی سچویشن کے حوالے سے یہ تین احکامات آئے ہیں, اور اس میں ایمان کی کمی بیشی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تین طریقے ہیں, جیسے کہ اس کی آج کل وہ لوگ کے جو اسی انلائٹنمنٹ اور ماڈریشن کو فروغ دینے والے دانشور ہیں وہ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں. ایک اور حدیث سنیے, اس سے بڑھ کر, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, ما من نبی بعثہ اللہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب. اللہ تعالی نے مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا, مگر ہر نبی اور رسول کے ساتھ کچھ حواری اور ساتھی اصحاب ہوتے تھے, صحابی کہیے, جانسار, وفادار لوگ, کچھ نہ کچھ, کسی کے کم کسی کے زیادہ. یہ جو جانسار اور سچے وفادار ہیں ان کا کام کیا ہوتا تھا, یہتدون بامرہ ویقتدون بسنتی, وہ اس نبی اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے, اطاعت, کامل اطاعت, اور اس کی سنت کا اتباع کرتے تھے, اس رستے پر چلتے تھے جو نبی اور رسول نے بتایا. یہ وفاداری کا تقاضا, مخلص لوگ تو یہی کریں گے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف, بعد میں کچھ ناخلف لوگ آتے رہے ہر امت میں. اب وہ ناخلف جو ہے ان کے ناخلف ہونے کی نشانی کیا ہے؟ یقولون ما لا يفعلون, قول و فعل میں تضاد ہے, بڑے دعوے ہیں, ہم تو مومن, ہم تو ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں, ہم تو عاشق رسول ہیں, عمل اس کے برعکس. دعوے ایمان کے اور عشق رسول کے, اور سنت رسول سے زندگی خالی ہے, بلکہ سنت کا اجتزا ہو رہا ہے عمل سے. یہ نشانی ہے ناخلف لوگوں کی. اچھا, دوسری نشانی, وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, عمل وہ کر رہے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا, بڑے جامع الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے نام پہ کچھ کریں گے تو صحیح، لیکن دین کا کام نہیں کریں گے، بدعات کریں گے، جس کا حکم دیا گیا وہ نہیں کریں گے، نئی چیزیں نکالیں گے، انہیں فروغ دیں گے، ان کے ذریعے جو ہے دین کو کہولیا بگاڑیں گے. بالکل وہی جو آج اس وقت نقشہ ہے اس امت کا. اچھا، یہ معاملہ اگر ہو جائے اور حکمران یہ کرنے پر آ جائیں، حکمران طبقہ کر رہا ہو اور ایسے معاملات کی سرپرستی کر رہا ہو، دعویٰ کچھ اور ہے کر کچھ اور رہے ہیں حکمران، دین کی بجائے کوئی اور چیزوں کو دین کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے، کیا کرو؟ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو ایسے ناخلف لوگوں اور حکمرانوں کے خلاف قوت کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، اور جو زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے، حق بات کہے، ان کی غلط باتوں کی مذمت کرے، تردید کرے، منکر کو منکر کہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ بھی مومن. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، اور جو ان کے ساتھ قلب سے جہاد کرے، یعنی اندر سے صورتحال پر وہ گھٹن اور بے چینی اور پریشانی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بھی مومن ہے. لیکن یہاں پھر آپ نے وہی بات کر دی، یہ جو تیسرا درجہ آیا ہے تو ایمان ابھی، لیکن وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. یہ جو تیسری کیفیت ہے، یہ ایمان کا وہ آخری درجہ ہے، کمزور ترین، کہ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں موجود. جس میں یہ کیفیت نہیں ہے اس میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. یہ تو ہے اس کام کی اہمیت، لیکن اس کو قوت کے ساتھ کرنے کے کچھ تقاضے ہیں. اس سے پہلے اس موضوعات پر یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن اب اس تناظر میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور وہ تقاضے انہوں نے پورے نہیں کیے جیسے کہ ہمارا شروع سے یہ موقف رہا. مطالبہ درست، طریقہ کار صحیح نہیں، قابل اصلاح ہے. وہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ اب تفصیل سے گفتگو آئندہ جمعے کو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور دینی جماعتوں کو صحیح رخ پر دین کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.